السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری، کتاب الصوم، روزے کے مسائل کا بیان، حدیث نمبر 1891. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. حدیث نمبر 1891، جلد نمبر 3، ولیوم 3 ہے، اگر جن کے پاس 8 ولیوم کی بکس ہوں تو. کتاب الصوم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی زیادہ احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ راتیں، کچھ گھڑیاں ایسی رکھ دیں جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، جس میں کیے گئے اعمال کا ہم کو اجر کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی فضل و کرم ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ پہلے کی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں تو ان کی عبادات بھی زیادہ تھیں، لیکن الحمدللہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل و کرم کیا کہ عمریں تو کم ہیں امت مسلمہ کی، لیکن کچھ دن ایسے رکھ دیے گئے ہیں جس میں وہ کئی زمانوں کا، کئی گھڑیوں کا اور کئی زیادہ دنوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، جس میں رمضان آتا ہے. تمام 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے افضل قرار دیا گیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن نازل کیا اور اس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے الحمدللہ. اور ہم سبھی جانتے کہ روزے کا اجر سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. روزے کے بارے میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈھال ہے جہنم کے، جہنم سے بچنے کے لیے، یہ جہنم سے آڑ ہے الحمدللہ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ دن رکھے ہیں، کچھ راتیں، کچھ گھڑیاں اور کچھ مہینے رکھے ہیں، کس وجہ سے؟ تاکہ ہم وہ زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکیں ان کم اوقات میں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر چیز پر ایک ایسا دور آتا ہے جب وہ کھانے پینے سے رک جاتی ہے، جیسے موسم بہار ہے، لیکن درختوں پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے کہ سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھر نئے سرے سے نئے پتے آنے لگتے ہیں. تو نئے پتے جب آتے ہیں تو وہ تازہ دم ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہائبرنیشن ہم سنتے آئے ہیں کہ ہر جاندار، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، پیڑ ہوں، درخت ہوں، ان سب پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ یا تو مرجھا جاتے ہیں یا ان کے اوپر کی سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر بعد نئی طرح سے زندگی شروع ہوتی ہے. تو ہم کو بھی ہر سال ہماری روح کو تازہ کرنے کے لیے، یعنی ہم انسان جو ہے صرف جسم نہیں ہے بلکہ انسان روح اور جسم سے مل کر بنا ہے، اور جسم کا تو ہم اپنا خیال رکھتے ہی رہتے ہیں. ہم اپنے جسم کا خیال رکھنے کے لیے غسل کرتے ہیں، ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو غذا پہنچاتے ہیں تاکہ ہمارا جسم صحیح سلامت اور تندرست رہے اور اسے طاقت ملتی رہے. لیکن سبحان اللہ، ہماری جو روح ہے اس کی غذا کا بھی سامان ہمیں مہیا کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری روح کی غذا کا سامان بھی کیا ہے. اور روح چونکہ آسمانوں سے آئی تھی، لہٰذا اس کا سامان، اس کی غذا وہ بھی آسمانوں ہی سے آئی، یعنی قرآن. تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور رمضان میں ہم اپنی روح کی، جو بھی روح کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا، ہماری روح ہو سکتا ہے ڈسٹارٹ ہو گئی ہو، ہو سکتا ہے ہماری روح زخمی ہو گئی ہو، ہو سکتا ہے ہماری روح پر کچھ ایسے پردے پڑ گئے ہوں ڈسٹ کے اور دنیا پرستی کے یا لالچ کے، تو یہ رمضان کا مہینہ اس کی تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تزکیے کے لیے آتا ہے الحمدللہ. تو ہماری روح کی بھی تربیت ہو جاتی ہے. اور یہ جو روزوں کا مقصد ہے، اصل میں اس سے اصل چیز ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بندہ کھانے پینے سے نہیں، جو جائز ضروریات ہے اس سے بھی رکا رہتا ہے الحمدللہ. یعنی یہ اللہ سے محبت کا ایک، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیرے حکم کے آگے ہم جائز چیزوں سے بھی رک رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا اپنے بندوں سے. تو الحمدللہ وہی مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے، اور اتفاق سے ہمارا لیسن بھی وہی آ گیا، کتاب الصوم. تو صوم لغت میں روکنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کی آڑ کو. پہلے زمانے میں عرب لوگ کہا جاتا ہے، یعنی جو رمضان کا لفظ بھی آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جھلسا دینا، یعنی وہ لوگ اپنے گھوڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور حد سے زیادہ گرمی کے دنوں میں سفر کرنے کے لیے گھوڑوں کو تیار کرتے تھے، لہٰذا وہ لوگ اپنے گھوڑوں کو جھلستی ہوئی دھوپ میں باندھ دیا کرتے تھے، کئی دن ان کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے. اسی لفظ کو رمضان کہا جاتا تھا، اور اسی سے رمضان بنا ہے کہ وہ مہینہ جو ایکچولی، یعنی جب ہم یہ ساری چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، اپنے نفس کو روکنے کے عادی ہو جاتے ہیں. جب ہمارا نفس جائز چیزوں سے بھی روکنے کے لیے ہم کو راضی کر لیتا ہے، تو آپ سوچیں کہ پھر جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، اس سے ہم بطور اولا اپنے آپ کو روکے رکھیں گے. تو یہ جو رمدہ کا لفظ ہے جھلسا دینا، تو وہ لوگ اپنے گھوڑوں کو تیار کرتے تھے تاکہ دور دراز کے سفر کے لیے ان کے گھوڑے بھوکے پیاسے رہ کر سفر کی صعوبتیں برداشت کر سکیں. تو ہمارے لیے بھی رمضان اس لیے آتا ہے کہ باقی کے 11 مہینے جو بھی مشکلات آئیں ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں، ہم صبر کا مظاہرہ کر سکیں، ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے بنیں. یہ رمضان ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم جب جائز چیزوں سے رک سکتے ہیں تو ناجائز چیزوں سے تو بالکل اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے رک سکتے ہیں، الحمدللہ. تو صوم رکنے کو کہا جاتا ہے، اور شریعت میں یہ ایک عبادت کا نام ہے جس میں ایک مسلمان مرد اور عورت جو بھی بالغ ہو صبح صادق سے یعنی فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی مغرب تک کھانے پینے اور ہسبینڈ وائف کے تعلق جماع سے رک جانے کا نام ہے. سال میں ایک مہینہ ایسا روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی پورے مہینے بھر کے روزے. عورتوں کے لیے اور مریض مسافر کے لیے کچھ رعایت ہیں، یعنی پریگننٹ وومن کے لیے اور دودھ پلانے والی کے لیے چھوٹ ہے، رخصت ہے، اور مسافر کے لیے یا بیمار کے لیے. اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رمضان سے مشتق ہے، جس کے معنی جلنے کے ہیں، جھلسنے کے ہیں. جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے وہ سخت گرمی کا مہینہ تھا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس ماہ روزہ رکھنے والوں کے گناہ جل جاتے ہیں. رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، امام بخاری اس لیے یہاں پر قرآنی آیت بھی لائے ہیں. اور جو شخص رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرے وہ بالاتفاق کافر ہے. علامہ شوقانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روزہ لغت میں رک جانا اور شریعت میں مخصوص شرائط کے ساتھ ایک مخصوص وقت میں مخصوص طور پر رک جانا یہ ہے، اور رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب رمضان کے روزوں کی فرضیت ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیت کی روشنی میں. بابو وجوب صوم رمضان. وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم گناہوں سے بچو. یعنی اصل روزے کا مقصد ہے تقوی، بچنا، جہنم کی آگ سے بچ جانا، کیونکہ گناہ سے بچیں گے تو جہنم کی آگ سے خود بخود بچ جائیں گے. تو الحمدللہ یہ بھی ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. اب روزے کی فرضیت کے لیے امام بخاری وہ حدیث لائے ہیں جو کہ پہلے بھی آ چکی ہے. ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے ابو سہیل نے، اور ان سے ان کے والد مالک نے. یہ 1891 حدیث ہے، والیوم نمبر 3. اور ان سے طلحہ بن عبیداللہ نے کہ ایک عربی جو بدوی عرب ہوتے تھے، پریشان حال بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں. یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو. پھر اس نے کہا بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے. یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو. پھر اس نے پوچھا اچھا بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دیں. جب اس عربی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی، نہ میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا، یا آپ نے فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. کہا جاتا ہے اس دیہاتی کا نام حمام بن صالبہ تھا. اور آپ دیکھیں کہ کیسے وہ لوگ تھے، یعنی بدوی عرب تھے، یعنی وہ لوگ اس وقت شہر کی باتوں کو نہیں جانتے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کو فرائض کی کتنی زیادہ فکر تھی. اور اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اگر فرائض ہمارے یعنی ہم فرائض پورے کر لیں تو بھی ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن نوافل سے کیا ہوگا، درجات بلند ہوں گے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے کیا کہتے رہے کہ 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہیں، لیکن اگر تم نوافل پڑھ لو تو یہ الگ بات ہے، اور رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن اگر تم نفل اس کے علاوہ زیادہ رکھو تو اور الگ بات ہے. تو فرض ہمارے اوپر لازم اور ملزوم ہو جاتا ہے، یعنی فرائض کی پابندی سب سے پہلے ہمارے اوپر لازم ہے. یہ نہ ہو کہ ہم نوافل کے پیچھے فرائض کو چھوڑ دیں، اور اگر ہم فرائض کی پابندی کرتے ہیں تو ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے اتنا بھی کافی ہے الحمدللہ، لیکن اگر ہم نوافل کی پابندی کرتے ہیں تو یہ ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنے گی. اور پھر یہ حدیث سے بھی ہم کو بات پتہ چلتی ہے، ایک حدیث سے جس کا مفہوم ہے صحیح حدیث ہے، کہ اگر کوئی فرائض میں کمی کوتاہی رہ جائے گی بندوں کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے نوافل دیکھے جائیں، اور پھر جب جو کمی ہوگی وہ نوافل سے پوری کی جائے گی، تو پھر کیوں نہ ہم نوافل کو بھی پورا کریں تاکہ ہماری کوئی کمی بیشی ہو تو وہ نوافل سے پوری ہو جائے۔ تو بہرحال رمضان کے روزے فرض ہے، اس حدیث سے رمضان کے روزوں کی فرضیت ثابت ہوئی، اور اسی لیے امام بخاری یہاں پر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اور اس دیہاتی نے نفلوں کا انکار نہیں کیا، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے وہ اس سے نہ زیادہ کرے گا نہ گھٹائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرائض میں کمی بیشی یا زیادتی بالکل نہیں کی جا سکتی اپنی طرف سے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زیادہ ثواب کے لیے میں رمضان کے 30 کی بجائے 31 روزے رکھوں، یا 4 فرض کی بجائے میں 5 فرض پڑھوں، نہیں، یہ دین میں زیادتی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جتنا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، 1892، ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن علیا نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تھا اور آپ نے اس کے رکھنے کا صحابہ کو آغاز اسلام میں حکم دیا تھا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عاشورہ کے دن روزہ نہ رکھتے مگر جب ان کے روزے کا دن ہی یوم عاشورہ آن پڑتا، یعنی پیر اور جمعرات کو کثرت سے وہ روزے رکھتے تھے عبداللہ بن عمر۔ تو جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو جو عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اب عاشورہ کا روزہ نفل ہو گیا اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ اگلی حدیث دیکھیے، ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کر، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے اراق بن مالک نے، اور انہیں عروہ نے خبر دی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ قریش زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا حکم دیا یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جی چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے کتنے سال گزرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں؟ آپ بتائیے مکہ میں آپ کتنے سال رہے؟ 13 سال۔ جی، ویری گڈ، ماشاء اللہ، 13 سال مکہ میں رہے، تو 13 سال تک کے رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، ابھی تک فرض روزوں کا حکم نہیں آیا تھا۔ ایون مدینہ آنے کے 1 سال کے بعد 1 سال تک بھی نہیں آیا، دوسرے سال رمضان کا حکم آیا، 2 ہجری میں رمضان کا حکم آیا فرضیت کا۔ تو جب تک کہ پھر کون سا روزہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ایک طرح سے وہ فرض کی حیثیت رکھتا تھا جب تک، لیکن جیسے ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ ختم ہو گیا۔ عاشورہ، 10 محرم کو عاشورہ کہتے ہیں، لیکن ابھی بھی عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے، 9 اور 10 ساتھ ملا کر رکھنا ہے، اور اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے 9 کا نہ رکھ سکے تو 10 کا رکھ سکتا ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ نفل روزوں میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث 1894، روزے کی فضیلت کا بیان، ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، اور ان سے ابو زناد نے، اور ان سے عارج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، اور آپ نے یہ الفاظ 2 مرتبہ کہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان اللہ، آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور بہت ہی جامع حدیث ہے، اور اس میں تمام باتیں آ گئیں، اور ہمیں یعنی آپ دیکھیں کہ عبادات میں بھی ہم کو کیسے اخلاق بتائے گئے، کیسے اخلاق سکھائے گئے، اور عبادات میں بھی ہمیں کیسے اجر کی امید دلائی گئی، اور اجر بھی کیسا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس یہ چونکہ میرے لیے ہے تو میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، یعنی روزے کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر دیکھا جائے تو میری اور آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی ہی یہ خواہش ہوگی کہ وہ کس چیز سے بچنا چاہیں گے ہم سب۔ ظاہر سی بات ہے، ہم جب دنیا میں آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو آخرت میں تو ضرور آگ سے بچنا چاہیں گے، جہنم سے بچنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہیں گے۔ تو روزے کو ڈھال کہا گیا ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جو جنگ میں پہلے لوگ جاتے تھے تو ان کے سامنے وہ ڈھال بنی ہوتی تھی، تو وہ ڈھال کیا کرتی تھی، انسان کو تلوار کی وار سے روکتی تھی. تو یہ روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا. لیکن کب ہو سکتا ہے یہ؟ جب انسان نہ فحش باتیں کرے. علماء کے بارے میں آتا ہے, بعض اسے ابن جوزی کا قول کہتے ہیں, بعض اسے ابن قیم کا قول کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر بری بات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ قلیل کلام, قلیل طعام, قلیل نوم, یعنی کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, تبھی روزہ صحیح ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں. یہ علماء کرام کا قول ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھیں تو اس کے بلا وجہ کی یعنی فضول گفتگو سے پرہیز کریں, کیونکہ آپ روزے سے ہیں. دوسرا, بہت سوتے رہے تو کیا ہوگا, جو عبادات ہیں وہ تو رہ ہی جائے گی. تو بہت سونا بھی اچھی بات نہیں ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ روزہ پتہ نہ چلے اس سے خوب سو جاؤ. کچھ لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے, اسپیشلی گلف کنٹریز میں, اور ابھی تو جب سے کووڈ تھا تو انڈیا میں بھی یہی دیکھنے میں آیا کہ لوگ 3-3 بجے اٹھ رہے تھے, ظہر بھی قضا ہو رہی تھی ان کی بعض لوگوں کی, یعنی کچھ لوگ عصر تک سو رہے تھے, اسپیشلی ینگ بچے. تو یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ نے فرض نماز ہی قضا کر دی ظہر کی, یا آپ روزہ رکھ رہے ہیں آپ ایک فرض پورا کر رہے ہیں اور دوسرا فرض آپ چھوڑ رہے ہیں, تو یہ کیسی فرما برداری ہوئی؟ تو روزہ رکھ کر آپ کو تمام پابندیوں کو پورا کرنا ہے, تبھی تو وہ روزہ قابل قبول ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. تو فرائض کو اپنے وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ خوب دن بھر سو لی اور ساری نماز ایک ساتھ قضا پڑھ لی, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ تو اپنی مرضی کا دین اور اسلام ہوا, پھر آپ اللہ کی مرضی پر نہیں چل رہے ہیں. تو بہرحال, اگر آپ روزے سے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اصل فائدہ ہے دوزخ سے بچنا. اس کے لیے پھر آپ کو فحش گفتگو سے بچنا پڑے گا. اور فحش گفتگو کب ہوگی؟ بلا وجہ جب باتیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ زبان سے نکل ہی جائے گا. فحش کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بے حیائی والی باتیں, بلکہ فضول گوئی بھی آتی ہے اس میں. تو فضول گفتگو سے بچنا, فحش باتوں سے بچنا, اور نہ جہالت کی باتیں. اب جہالت کی باتوں میں کیا کیا آ جائے گا, کوئی بتا سکتا ہے؟ غصے کی بات کرنا, کیونکہ غصہ بھی انہی کاموں میں سے ہے. تو بہرحال, گالی گلوچ, غیبت, جھگڑا, غصہ, یہ ساری چیزیں جہالت کی باتوں میں آ جائے گی. تو آپ نے اسپیشلی فحش باتیں سے منع کیا, جہالت کی باتوں سے منع کیا. اور ایون اگر کوئی شخص آ کر آپ سے لڑے یا گالی دے, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ میں تو روزے سے ہوں, تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. جی, مذاق اڑانا بھی اسی میں آئے گا, تانے دینا بھی اسی میں آئے گا. اور یہ اسپیشلی جب شادی کے بعد ساس بہوؤں کا معاملہ ہے کہ اپنے روزے کو خراب نہ کریں, ایک دوسرے پر طنز نہ کریں, ایک دوسرے کے خاندان پر طنز نہ کریں, ورنہ روزہ ضائع جائے گا. پھر آپ نے یہ الفاظ 2 بار کہے کہ انہیں سامنے والے سے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں. جب آپ خود ہی چپ بیٹھ جائیں گے اور خاموش رہیں گے تو سامنے والا کچھ آپ کو بول ہی نہیں سکے گا. اور ویسے بھی جھگڑے میں یہ اصول سب سے بیسٹ ہے. سامنے والا اگر آپ کو کچھ باتیں سنا رہا ہے یا جھگڑے کرنے پر اتر آیا ہے, تو آپ خاموش ہو جائیں. سامنے والا کس کو کیا دیوار سے باتیں کرتا رہے گا, تو وہ خود ہی تھک ہار کر بیٹھ جائے گا. اور سبحان اللہ, آپ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی پسند ہے. سبحان اللہ, آپ سوچے, ہم تو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے نا کسی کے منہ کی اسمیل, لیکن روزے دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے وہ ہمیں نہیں محسوس ہوتی, لیکن وہ اصل میں مشک کی خوشبو سے بھی بہتر قرار دی جا رہی ہے. یعنی روزے دار کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ روزے دار اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر محبوب ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے, میرے لیے اپنی شہوت چھوڑتا ہے. تو الصوم لی وانا اجزی بہ, تو روزہ میرے لیے ہے, لہٰذا میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور کسی اسکالر نے اس کی بہت ہی خوبصورت تشریح کی ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ انا اجزی بہ, جن لوگوں نے گرامر کیا ہوگا تو جب چھٹی یا ساتھ میں لکھتے, جیسے رب بھی ہم کہتے ہیں نا, ربنا ہمارا رب اور رب بھی میرا رب, تو اجزی میں ہی اس کی, نہیں خود کے لیے آتا ہے یہ, جیسے رب بھی ہم میرا رب کہتے, تو اجزی میں ہی جزا ہوں اس کی, تو میں ہی اس کی جزا ہوں. یعنی جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے میرے لیے تو میں ہی اس کا اجر دوں گا. اور یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میں ہی اس کی جزا ہوں. جب جس کو اللہ تعالیٰ مل جائے, تو آپ بتائیے اس کے لیے کوئی پریشانی, کوئی فکر کی, کوئی غم کی بات ہو سکتی ہے بھلا؟ سبحان اللہ, جب اللہ تعالیٰ ہی اس کا ہو جائے. یعنی بہت خوبصورتی ہے اس میں, یہ الفاظ میں, کہ دوسری نیکیوں کا بھی بدلہ ملے گا, اور ہر نیکی کا بدلہ 1 گنا سے لے کر 10 گنا یا 700 گنا تک مل سکتا ہے. لیکن روزے کا بالکل الگ ہے, روزے کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں بتایا گیا. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا اجزی بھی, کہ میں ہی اس کی جزا ہوں, تو آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ اجر ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیاتی دی اور اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک پہنچائے تاکہ ہم نیکیاں حاصل کر سکیں. تو یہاں پر سبحان اللہ, یعنی انا عجزی بہی, مجھے ایک کہانی یاد آتی ہے, ہم لوگوں نے بچپن میں پڑھی تھی, کہ ایک بادشاہ تھا, اس نے اعلان کیا کہ آج کے دن دربار میں تمام دونوں طرف کچھ چیزیں سجا دی جائیں, قیمتی قیمتی چیزیں, لیکن گیٹ سے لے کر بادشاہ کی کرسی تک دونوں طرف ہر طرف اچھی اچھی چیزیں رکھ دی گئیں, قیمتی قیمتی چیزیں, اور گیٹ کے پاس پہلے تھوڑی سی یعنی ہلکی چیزیں رکھی گئیں کم قیمت والی, آگے پھر بہت بادشاہ تک بہت قیمت مہنگی مہنگی اور قیمتی چیزیں رکھی گئیں. تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی آئے گا دربار میں جس چیز پر وہ ہاتھ لگائے گا یا رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی, کوئی ایک ایک چیز پر ہاتھ رکھے. اب کہا جاتا ہے کہ لوگ آئے اور لوگ آتے ہی گیٹ پر ہی جو چیزیں ان کو دکھیں اسی پر ہاتھ رکھ کر وہ لے کے چلے گئے, یعنی ہلکی ہلکی چیزیں ہی لے کے چلے گئے, کوئی آگے نہیں بڑھا اس فکر میں کہ کہیں یہ نہ چلی جائے. ایک بڑھیا خاتون آتی رہی, اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگائی. سب لوگ حیران تھے کہ یہ تو کوئی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہی ہے, کوئی چیز لینا ہی نہیں چاہتی ہے یہ, اور آ کر اس نے سیدھا بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا. یعنی اس نے کہا کہ جب بادشاہ ہی میرا ہو جائے گا تو ساری چیزیں تو میری ہو جائے گی. یعنی اس کی یہاں پر ایک اصل میں عقل مندی اور دانائی کی بات کی گئی ہے, اس سبق سے یہ بتانا تھا کہ عقل مند کون ہے, دانا کون ہے. تو آپ کو سوچے کہ سبحان اللہ, یعنی یہ روزہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انا عجزی بہی, میں ہی اس کی جزا ہوں. جب اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سے راضی ہو جائے گا تو ہمیں کسی بات کا خوف یا غم ہو ہی نہیں سکتا. تو کتنا بڑا اجر ہے روزے سے, لہٰذا روزے کو اس کے پورے شرائط کے ساتھ رکھیں جو ہمیں اس میں سکھائے گئے ہیں آداب, کہ ایسی باتوں سے, فحش گفتگو سے, جہالت کی گفتگو سے بچیں تو یہ اس کا اجر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی روزہ رکھنے والا بنائے, آمین. پھر روزہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, یعنی جو کچھ بھی ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں اس کا بھی کفارہ ہے. سبحان اللہ, یعنی نیکیاں تو ملیں گی ہی ملے گی, اجر تو ملے گا ہی ملے گا, اس کے علاوہ جو گناہ ہو چکے ہیں اس کا بھی کفارہ ہوتا ہے. ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا, ان سے سفیان بن عیینہ نے, اور ان سے جامع بن راشد نے, اور ان سے ابو وائل نے, اور ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے, کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا فتنے کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, انسان کے لیے اس کے بال بچے, اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ یعنی آزمائش اور امتحان ہے, جس کا کفارہ نماز, روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا, میری مراد تو اس فتنے سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امڑ آئے گا. اس پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے, یعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ شروع نہیں ہوگا. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ دروازہ کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حذیفہ نے بتایا کہ توڑ دیا جائے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو قیامت تک کبھی بند نہ ہو پائے گا. ہم نے مسروق سے کہا کہ آپ حذیفہ سے پوچھیں کہ کیا عمر کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ کہا کہ ہاں, بالکل انہیں علم تھا جیسے رات کے بعد دن کے آنے کا علم ہو. اس میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ اس میں کہا گیا کہ انسان کے لیے اس کے بال بچے, اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ ہے, جس کا کفارہ نماز, روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے. اس جملے کے لیے امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں. تو یہ حدیث ہم پہلے صحیح بخاری میں کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, یاد ہے آپ کو. تو یہاں پر اصل میں یہ حدیث اس لیے لائی گئی ہے کہ نماز بھی گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے, روزہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے, اور صدقہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ جو فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے وہ کفارہ ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ نفل صدقہ کفارہ ہے. بہرحال واللہ عالم, لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ نماز اور روزہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. تو اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. تو اسے کیا پتہ چلا کہ جو عبادات ہیں ہماری اس میں فائدہ کس کا نظر آ رہا ہے؟ حالانکہ ہم یہ عبادت تو اللہ کے لیے کرتے ہیں اور وہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں, یہ ظاہر کرنے کے لیے پڑھتے کہ ہم بندے ہیں, ہم غلام ہیں, لیکن فائدہ کس کا ہے آپ بتائیے؟ سارا ہی سارا فائدہ ہمارا ہے الحمدللہ. تو آپ خود بتائیے کہ ہمارا رب ہم پر مہربان نہیں ہے, اور کتنا مہربان ہے آپ سوچیے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق خود اپنے ہاتھوں سے کی, تو مطلب اللہ تعالیٰ کیسے چاہے گا کہ اپنے بندوں کو جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے جہنم میں ڈال دے؟ اور انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے, لیکن یہ انسان ہی ہے جو اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے منہ موڑتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں, اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے. ہم مسلسل بھی سجدے میں پڑے رہے تو یقین جانیے ہماری یہ زندگی بھی ناکافی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے. ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایسے عبادات کے سامان مہیا کیے جس میں ہمیں خود سکون ملتا ہے، جس میں ہمارا خود کا فائدہ ہے، کیونکہ عبادت سے منہ موڑ کر انسان کہیں سکون نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ وہ ایسی کوئی سپر پاور، طاقت یا قوت کے آگے سر جھکائے جو اسے سب کچھ فراہم کرتی ہے، کسی انسان کے، کسی ملک کے، کسی کے بس میں ہے ہی نہیں یہ بات۔ تو ہمارا رب، ہمارا خالق ہمیں ہر عبادت کے بدلے بھی ہمارے ہی گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ہمیں اجر دیتا ہے، اجر کا وعدہ فرماتا ہے ہم سے، پھر ہم بھلا اس سے منہ موڑ کر کہاں جائیں گے؟ آپ بتائیے، ہمارے لیے کہیں جائے پناہ ہے ہی نہیں ہمارے رب کے علاوہ، وہی ہمیں پناہ دیتا ہے، وہی ہمیں جہنم سے بچائے گا اپنے رحم اور فضل و کرم سے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اس کی عبادت خوش دلی سے کرتے ہیں، تو آپ سوچیے کہ وہ ہم پر اور مزید کتنا مہربان ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمارے جو بھی پچھلے گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے اور ان روزوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ روزے داروں کے ریان نامی ایک دروازے جو جنت میں دروازہ ہے جو جنت میں بنایا گیا ہے، ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے، اور کہا مجھ سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے، اور ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، اس کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا، پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے جو لفظ کے معنی بتائے گئے ہیں، ریان ریون سے مشتق ہے جس کے معنی سیرابی کے ہیں، چونکہ روزے میں پیاس کی تکلیف ایک خاص تکلیف ہے جس کا بدل ریان ہی ہو سکتا ہے جس سے سیرابی حاصل ہو، اسی لیے خاص یہ دروازہ روزے داروں کے لیے ہوگا جس میں داخل ہو کر وہ سیراب اور جو پیاس محسوس ہوتی ہے وہ محسوس نہیں کریں گے اور سیراب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسے جنت کے کتنے دروازے بتائے گئے ہیں کسی کو معلوم ہے؟ 8 دروازے۔ کوئی ایسے صحابی تھے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہاں امید ہے وہ ان کو 8 دروازوں سے ندا دی جائے گی؟ ابو بکر، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، الحمدللہ۔ کیسے صحابہ تھے نا، وہ کتنی کوشش کرتے تھے کہ ان کا وہ چاہتے تھے کہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں۔ آج ہمیں سے کون ہے جو چاہے گا کہ ہم 8 دروازوں کو کیچ کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں بھی 8 دروازوں سے ندا دی جائے؟ لیکن اس کے لیے پھر ہمیں سب ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا پڑے گا، عبادات میں، اخلاق میں، دوسروں کا خیال رکھنے میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ الگ الگ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے سے لوگوں کو ندا دی جائے گی، کیونکہ اگلی حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزے دار ہوگا اسے باب ریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی خوشخبری ملنے کے باوجود بھی آپ ابو بکر صدیق کی زندگی دیکھیں، کہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو جب 8 دروازوں سے بلانے کی امید دلائی گئی یا ان کو بتایا گیا کہ آپ ہوں گے تو کیا وہ سب آرام سے بیٹھ گئے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہ اچھا چلو اب تو مجھے بے فکری ہو گئی، تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ ایسا ہوا نہیں۔ ایک تو پہلی بات ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، ملتی ہے، وہ اعلیٰ درجے کی جنتی تھے جن کو سب دروازوں سے ندا دی جائے گی، اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک دروازہ ہم اپنے لیے چوز کریں، کم از کم کوشش کریں کہ سارے دروازوں سے ہی داخل ہونے کی ہم کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم پر خاص فضل اور رحم فرمائے، لیکن کوئی ایک عبادت تو ایسی ہو جو بہت ہی جس میں ہم دل لگا کر کریں، جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ ہر عبادت ہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لیکن کچھ ایک دروازہ اپنے لیے خاص طور سے چن لیں، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن سے روزہ نہیں رکھا جاتا، جیسے نفل روزے، فرض کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، نفل روزے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو صاحب حیثیت نہیں ہوتے، جن کے پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوتی، یعنی صاحب نصاب بھی نہیں ہوتے، تو اتنا نفل صدقہ بھی نہیں کر سکتے وہ، لیکن نماز تو ہے نا، یا پھر اچھے اخلاق ہیں۔ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب ایک دن رسول اکرم تمام صحابہ سے سوال کر رہے تھے کہ کون ہے جو آج جس نے نفل روزہ رکھا، تو ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، کس نے، آج کون ہے جو مریض کی عیادت کو گیا؟ تو ہر صحابی بھی گئے تھے، دوسرے صحابہ بھی گئے تھے، لیکن ہر صحابی نے کوئی ایک کام کیا تھا، یہ دو کام کیے تھے، لیکن ابو بکر صدیق سے جب رسول اکرم یعنی تمام صحابہ سے جب پوچھتے جا رہے تھے، تو ابو بکر صدیق نے ہر کام کیا تھا، جنازے میں شریک ہوئے، مریض کی عیادت کو گئے، صدقہ دیا، تہجد پڑھی، سب کچھ کیا ماشاء اللہ. تو ایسا ہونا چاہیے ہمارا بھی معاملہ کہ کوشش کریں کوئی نہ کوئی ایک دروازے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور داخل فرمائے گا انشاءاللہ. اگر ہماری خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمارے لیے کام بھی آسان کر دے گا. جی، رمضان کہا جائے یا ماہ رمضان، اور جن کے نزدیک دونوں لفظوں کی گنجائش ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے، اور آپ نے فرمایا رمضان سے آگے روزہ نہ رکھو. ہم سے قطیبہ نے بیان کیا کہا، ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے ابو سہل، نافع بن مالک نے، اور ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لفظ آیا ہے، رمضان کا ہی لفظ آیا ہے، ماہ رمضان نہیں آیا. یا پھر جب ہم ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو یہاں پر شہر رمضان آیا ہے لفظ. تو بہرحال ماہ رمضان بھی کہہ سکتے ہیں اور صرف رمضان بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سے کیا پتہ چلا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کیوں کھولے جاتے ہیں، کیا حکمت ہے اس کی، یہ حدیث کیوں بیان کی گئی ہے؟ سب کے سب لوگ روزے سے ہوں گے، نیکیوں کی ترغیب ہم کو ملتی رہے گی، ہر کوئی نیک کام کرتا دکھائی دے گا. آپ دیکھیں رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے بالکل الگ ہی ہوتا ہے نا، اس کی رونق، اس کی برکتیں آپ نے خود محسوس کی ہوگی، ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ کتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ، لیکن آپ دیکھیں ہم تراویح بھی نہیں چھوڑتے الحمدللہ. پھر ہم یعنی جو بھی نیکی کا موقع ملتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، انفاق ہم کتنا کرتے ہیں الحمدللہ، دوسرے لوگوں کو روزہ افطار کروانے کے لیے، دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے الحمدللہ ہم جتنا دینا چاہے اتنا دیتے ہیں، یعنی فرض زکوٰۃ کے علاوہ کی یہ میں بات کر رہی ہوں. پھر ہم افطار میں اتنی چیزیں بناتے ہیں افطار کرنے کے لیے، اس کے باوجود بھی تھکتے نہیں ہیں، اور اگر تھکے تو بھی تھکن کا احساس نہیں ہوتا ہے، فوراً تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں مسجدوں میں، اور تلاوت قرآن کتنی کثرت سے ہوتی ہے الحمدللہ. یعنی بالکل الگ ہی برکت ہے رمضان کی، آپ کتنا بھی کوشش کریں آپ غیر رمضان میں وہ چیز حاصل کر ہی نہیں سکتے. تو اسی لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے تھے کہ جو ذرا سی بھی نیکی کرے اس کو جنت کا پروانہ مل جائے. اور جو اگلی حدیث ہے اس میں کیا بتایا گیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. یعنی آسمان کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کا دروازہ کھل جانا، یا پھر ہر نیک اعمال کا اپنی صحیح جگہ پر پہنچنا، کیونکہ نیک اعمال کہاں چڑھتے ہیں، آسمان کی طرف چڑھتے ہیں نا. جی، تو یعنی نیکیاں جلد از جلد اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہیں یا قابل قبول ہو جاتی ہیں الحمدللہ. اسی لیے پھر کوئی بھی موقع ہاتھ سے ہم جانے نہ دیں، اور جتنا ہو سکتا نیکی کے کام کرتے رہیں. اور رمضان کا جب چاند نظر آئے تبھی روزے شروع کرنے چاہیے، اور جب چاند نظر آئے تو روزے چھوڑ دینے چاہیے، جیسے کہ اگلی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، اور اگر ابر ہو تو اندازے سے کام کرو، یعنی 30 روزے پورے کر لو. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ چاند دیکھ کر ہی روزہ شروع کرنا چاہیے، اور چاند دیکھ کر ہی عید منانی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم لوگ لونار کیلنڈر فالو کرتے ہیں نا، اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ لونار کیلنڈر ہے، چاند کی تاریخوں والا، اور اس سے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ رمضان جو ہے وہ ہر کنٹری میں الگ الگ مہینوں، الگ الگ موسم میں آتا ہے. اگر ہم صرف انگلش یعنی جو سولار کیلنڈر فالو کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ ہر جگہ جہاں گرمی میں آتا ہے گرمی میں ہی آتا وہ رمضان، یا جہاں سردیاں ہوتی ہیں وہاں سردیوں میں ہی رہتا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ لونار کیلنڈر کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں الحمدللہ. اور کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے. جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے اس کا ثواب. 1901 حدیث. اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا لوگوں کو قیامت میں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا. اس لیے ہمارے دین اسلام میں نیت کی بہت اہمیت ہے، اور اسی لیے ہر چیپٹر نیت سے شروع ہوتا ہے ہر حدیث کی کتاب میں. ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام دستوائی نے، اور ان سے یحیٰ بن ابی کثیر نے، اور ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ، بہت ہی یہ حدیث ہمیں اتنا موٹیویٹ کرتی ہے تراویح کے لیے بھی اور روزے کے لیے بھی، لیکن ایک شرط یہاں لگائی گئی کہ ایمانا و احتسابا۔ الحمدللہ ایمان تو ہمارا سب کا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، لیکن احتساب کیا ہوتا ہے؟ یہ جی انہیں ہم خود اپنے آپ پر چیک رکھنا، اپنا خود کا تجزیہ کرنا، یعنی اپنے آپ کو بغیر کسی فیور کے صحیح تجزیہ کرنا اپنی ذات کا، کہ اگر دل میں کوئی برے خیالات بھی آ رہے ہوں یا دل میں کوئی بری نیت پیدا ہو رہی ہو تو اس کا اندازہ لگا کے فوراً اس کو درست کرنا، اپنے ضمیر کی بات ماننا، وہ احتساب ہوتا ہے۔ کہ روزہ بھی بہترین عمل ہے، لیکن اس کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، دل میں بھی خلوص ہو اور صرف رضا الہی کے لیے یہ اس کی نیت سے روزہ رکھا جائے، اور یہ یقین ہو کہ اس کا اجر ضرور ملے گا۔ ایمان کیا ہے؟ یقین کا نام ہے ایمان بھی اصل میں۔ اور ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، شاید احیاء العلوم جو کتاب ہے اس میں تھا، میں آپ کو پریفر نہیں کروں گی وہ کتاب پڑھنے کی کیونکہ اس میں بہت ضعیف چیزیں ہیں، عام لوگ اس کو نہ پڑھیں تو بہتر ہے، کہیں پڑھنے کو ملی تھی وہ کتاب مجھے، تو اس میں واقعات بہت درج ہے۔ اصل میں اس میں نیت کے بارے میں بہت چیزیں بتائی گئی ہیں کہ نیت میں اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے، اگر نیت میں اخلاص نہ تو ساری چیزیں ناقابل قبول ہوں گی اصل میں، لیکن ضعیف روایت بہت زیادہ ہے اس میں۔ تو بہرحال اس میں کسی شخص کا واقعہ بیان کیا گیا کہ انسان کی جب نیت میں کھوٹ پیدا ہوتا ہے تو کیسا حال ہو جاتا ہے اس کا، کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور بہت سکون سے نماز پڑھ رہا تھا، بہت ہی لمبے رکوع اور سجود، تو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نفل نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، تو پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے کسی نے اس میں سے کہا کہ دیکھو کتنی اس کی تقوی والی نماز ہے، کتنے لمبے رکوع اور سجود ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب کسی شخص کی نیت میں دل میں کھوٹ ہو اور وہ جب لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کرتا ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، تو اس شخص نے نماز کے دوران ہی منہ موڑ کے کہہ دیا کہ میں روزے سے بھی ہوں۔ اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو تو اتنی لمبی لمبی ریاضتیں اور عبادتیں سب بیکار گئیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ براہیمی نظر بڑی مشکل سے ہوتی ہے پیدا، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں۔ کہ ہمارے دل کے اندر کون سی حوث کب پیدا ہو جائے ہمیں نہیں پتہ، لوگوں کو دکھانے کی خواہش، ریاکاری کی خواہش، واہ واہ کی خواہش، تو یہ سب اصل میں شیطان ہر وقت ہم پر حاوی رہتا ہے اور وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب میں اس انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر دوں۔ لہٰذا بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ بار بار اپنی نیت پر ہم چیک رکھیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں علماء کرام کہتے ہیں کہ نیت ایک ہی مرتبہ میں خالص نہیں ہو جاتی کبھی بھی، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا انسان ہو، بار بار اس پر چیک رکھنا پڑتا ہے اور بار بار اس کو یعنی پیوریفائی کرنا پڑتا ہے، خالص کرنا پڑتا ہے، ورنہ شیطان بار بار ہمیں آ کر بہکاتا رہتا ہے۔ تو ہم کو اپنی نیتوں کو بار بار خالص کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالی کی خاطر کر رہے ہیں، ہمیں لوگوں کی واہ واہ یا ان کی پذیرائی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال ایمان اور احتساب یہی ہے کہ اپنا جائزہ لینا، بار بار اپنا احتساب کرنا، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے ہیں کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، جتنا اچھا میں اپنے آپ کو جانتی ہوں کوئی اور میرے بارے میں نہیں جان سکتا، جتنا اچھا آپ کے بارے میں جان سکتے ہیں کوئی اور دوسرا نہیں جان سکتا، کیونکہ ہمارے دلوں کے حال کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ تو اسی لیے پھر ہم خود اپنا جائزہ لیں، ہم خود اپنے اوپر واچ رکھیں، ہم خود کڑی نظر رکھیں اپنے اوپر، اور اپنی نیتوں کو بار بار چیک کرتے رہیں، اور اپنی ضمیر کی بات کو نہ دبائیں۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ تحقیق وہ کامیاب ہو جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ نامراد ہو جس نے اسے دبا دیا۔ یعنی ہمارا ضمیر ہمیں کچو کے لگاتا ہے، جب ہم کوئی بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے، غلط کام ہوتا ہے، تو اندر سے ہمارا ضمیر خود ہمیں آواز دے گا کہ تم نے غلط کیا۔ لیکن اگر ہم اس وقت اپنے ضمیر کو دبا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کیا ہوا، کیے تو سبھی تو کرتے ہیں، یہ کہہ کر اپنے ضمیر کو دبا دیے تو پھر کیا ہوگا، ہم نے اپنے ہی سد برائی کی سمجھے، تو پھر یہ احتساب نہیں ہوا۔ تو احتساب کیا ہے؟ اپنا جائزہ لینا، اپنی نیتوں پر چیک رکھنا، اور کڑی نظر رکھنا، اور اپنے آپ کو کوئی جگہ نہ دینا، کوئی مارجن نہ دینا، ٹھیک ہے، تبھی ہم احتساب کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ تو یہ بات ضرور یاد رکھیں ہر عبادت کے لیے اور اسپیشلی روزے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے. 1902 ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے, اور انہیں ابن شہاب نے خبر دی, انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے, اور آپ کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل امین سے آپ رمضان میں ملتے. جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے, یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے. جب جبریل امین آپ سے ملنے لگتے تو آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ, اس سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں لیکن یہ ملکوتی ہیں, یعنی فرشتے نہ انسان ہیں اور نہ ہی نہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا بیٹیاں, جیسے کہ مشرقین مکہ قرار دیتے تھے ان کو اللہ کی بیٹیاں, تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. لیکن وہ مخلوق سے ملنے کا اثر ہی کیسا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ رمضان میں اور اسپیشلی لیلۃ القدر میں فرشتے زمین پر کنکریوں کی مانند اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں, تو فرشتے سے ملنے کا اثر رسول اکرم کی ذات پر ایسے ہوتا تھا کہ آپ تیز ہواؤں کی مانند سخی ہو جاتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے ملتے تو آپ کا یہ اثر ہوتا تھا, جب صحابہ رسول اللہ سے ملتے ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا, اور جب اسی طرح سے تابعین صحابہ سے ملتے تھے تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا, اور تبع تابعین تابعین سے ملتے ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت یا جو اللہ سے قریب رہنے والے لوگ ہیں ان سے قریب رہنے کی صحبت کا کتنا اثر پڑتا ہے. تو ہمیں بھی ایسے ہی نیک لوگوں کی مجلس یا محفل تلاش کرنی چاہیے. اور فرشتوں کی صحبت کب کب ہمیں مل سکتی ہے آپ بتائیے, کب ہمیں بتایا گیا کہ فرشتے کب کب آتے ہیں؟ جہاں اللہ اس کے رسول کی بات میں کوئی ایسی دینی مجلس ہو جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہو یا اس کو سمجھایا جا رہا ہو, ہے نا, وہاں آتے ہیں. پھر اور جب بھی کوئی تکلیف یا مشکل یا غم میں کوئی ہو تو فرشتے نازل ہوتے ہیں نا, ہے نا, کہ نہ تم خوف کرو نہ غم کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. سورہ حامیم سجدہ میں ہم پڑھتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ہے نا, کوئی مشکل یا غم میں ہوں ہم لوگ. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ شب قدر میں, لیلۃ القدر میں فرشتے کثرت سے زمین پر اترتے ہیں. تو یہ کچھ اوقات ہیں جہاں ہمیں ان اوقات کو ڈھونڈنا چاہیے جب فرشتے اترتے ہیں. جب تلاوت قرآن کی جا رہی ہو تنہائی میں تو تب بھی فرشتے سننے کے لیے اترتے ہیں, سکینت نازل ہوتی ہے, صحابہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو آپ کو سوچے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر ہوتا تھا کہ آپ تو بہت سخی تھے ہی آلریڈی, آپ تو رسول اللہ تھے, لیکن جبریل امین سے مل کر اور آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی, تو پھر ہمارا بھی کیا حال ہونا چاہیے کہ جب ہم رمضان میں داخل ہوں تو ہماری بھی سخاوت بڑھ جائے. کیونکہ رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے, شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا منادی پکارتا پھرتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ فرشتہ ہی ہوگا کہ نیکیاں کرنے والوں کو آگے بڑھنے کی اور ترغیب دی جاتی ہے, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. تو انہیں جب شیاطین جکڑ دیے گئے تو اس کا مطلب ہو سکتا فرشتے ہی ہوں رمضان میں آس پاس ہمارے, جو ہمیں نیکی کی ترغیب دیتے ہوں. تو کیوں نہ پھر زیادہ سے زیادہ ایسے نیک کام کیے جائیں. اور سخاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ سخاوت کس کے لیے ہوتی ہے؟ ہر نیکی میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانا, یعنی ایکسٹرا جا کر ایکسٹرا ایفرٹ لگانا نیکیوں میں, جیسے دوسروں کی مدد ہے, انفاق ہے, عبادات ہیں, یعنی ذاتی عبادات اپنی پرسنل عبادات ہیں, زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن, زیادہ سے زیادہ لمبی نمازیں, لمبے سجدے, لمبے رکوع, ذکر و اذکار, دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق, جی احسان کے لیول پر نیکی کرنا, دوسروں سے کوئی بھی اس کے بدلے کی امید نہ رکھنا, صرف اللہ سے اجر کے طالب ہونا, تو یہ سب سخاوت میں آتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہوا, ہم یہیں تک کرتے ہیں.